فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں، کیا بات، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو، جبرن ان کے وارث بن جاؤ۔ عربوں میں رواج یہ تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو وہ عورت بھی مال وراثت کی طرح اپنے سسرال کی کسٹڈی میں ہوتی، وہ وہاں سے نکل نہیں سکتی تھی، وہ اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتی تھی، دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی، وہ وارثوں میں تقسیم ہوتی۔ تو پہلا مطلب تو اس کا کیا ہوا کہ تم ان کے وارث مت بن بیٹھو۔ مال تو ایک بے حس چیز ہے، اس میں وراثت ہے، لیکن انسان ایک زندہ چیز ہے، اس کی مرضی بھی ہے، اس کے احساسات اور جذبات بھی ہیں، لہذا انسانوں میں وراثت نہیں۔ جیسے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اللہ نے تو ان کو آزاد پیدا کیا ہے، متاع عبدتموہم، تم نے انہیں کب کا غلام بنا لیا۔ انترس النساء اکرہا کے اندر یہ معنی آتا ہے شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو اس کے میکے واپس نہ جانے دیا جائے، حتیٰ کہ بعض اوقات عرب جاہلیت میں ستیلا بیٹا جو تھا وہ بھی مرنے والے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیتا، اور بعض اوقات اسے کہیں بھی نکاح نہ کرنے دیا جاتا۔ جیسے آج کل بھی ہے، آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ بعض اوقات ایک عورت بیوہ ہوتی ہے تو اس کے دوسرے نکاح کو سخت ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، اور کہیں پر بھی جانے کو۔ بعض اوقات کیا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ عورت خواہ ینگ ہے خواہ بچہ چھوٹا ہے تو وہ کیا کرے، کیونکہ بچے کے نام مسئلہ اگر پراپرٹی ہے، اگر عورت جاتی ہے اور بچہ اس کے گود میں ہے، وہ ساتھ جائے گا، تو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ اس یتیم بچے کی پراپرٹی بھی اس عورت کے ساتھ اس خاندان سے نکل نہ جائے۔ تو عموماً عورت کو ایک طرح سے قید کر لیا جاتا ہے، مجبور کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ تو تھی فوتگی کی شکل میں۔ اب دوسری ہے طلاق کی شکل۔ ولا تعدلوهن، اور تم انہیں روک کر نہ رکھو، یعنی ایک عورت ویسے دل سے اتری ہوئی ہے لیکن طلاق بھی نہیں دے رہے، کیوں؟ کہ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، تاکہ تم لے لو ان سے جو بعض چیز تم نے ان کو دی۔ دور جاہلیت میں اگر عورت کو خاوند پسند نہ کرتا تو خود طلاق دینے کی بجائے اسے خوب تنگ کرتا تاکہ وہ مجبور ہو کر حق کے مہر واپس کر دے اور خلع لے لے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات شوہر بیوی کو بساتا بھی نہیں، خرچ بھی نہیں دیتا اور طلاق بھی نہیں دیتا۔ کس لیے؟ تاکہ وہ اتنی دنگ ہو کہ خود ہی مہر دے کر طلاق لے لے۔ تو یہ لتذهبوا ببعض، یہ بعض کیا ہے؟ یعنی مہر۔ ما آتيتموهن، کیونکہ مہر کے علاوہ دوسری چیزیں تو ویسے بھی حق نہیں ہے لینے کا، اسی لیے بعض کا لفظ آیا ہے، کل نہیں۔ الا، مگر، ان یاتینا، کہ وہ آئیں، بفاحشۃ مبینہ، کھلی بے حیائی کو، کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، تو اس صورت میں تم ان کو مجبور کر سکتے ہو کہ وہ خلع لے لے اور تمہارا دیا ہوا حق کے مہر تمہیں واپس دے دیں۔ یہاں فاحشہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں عورت کی بدکاری، بد زبانی، بد کلامی، نافرمانی، یہ تمام چیزیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ اگر ایک عورت ایک مرد کو پسند نہیں تو وہ کیا کرے؟ طلاق دے دے۔ یعنی اگر مرد چاہتا ہے کہ عورت نہ رہے تو وہ طلاق دے دے۔ اس صورت میں وہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا جو بھی عورت کے پاس ہے، عورت لے جائے گی۔ تو بعض مرد کیا کرتے تھے کہ رکھنا بھی نہیں چاہتے تھے اور طلاق بھی نہیں دینا چاہتے تھے تاکہ مال نہ دینا پڑے یا دیے ہوئے مال کو واپس لے سکیں۔ تو اس پر روکا جا رہا ہے کہ ایسا مت کرنا. ہاں ایک صورت ہے کہ عورت خلا لے, اور وہ کیا کہ عورت شوہر کے حقوق پورے نہیں کر رہی یا اس کے حق کے خاص میں بے وفائی کر رہی ہے. اب یہ عورتوں کے متعلق مسائل ہیں, ان کے جواب آپ کو آنے چاہیے تاکہ جب پوچھا جائے تو آپ کلیئرلی بتا سکیں کہ ہاں کس صورت میں خلا لینی ہوگی عورت کو اور کس صورت میں مرد روک نہیں سکتا. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور ان عورتوں سے بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. عاشرہ یعاشر معاشرہ اسی سے ہے, عورتوں سے معروف طریقے پر زندگی بسر کرو. معروف طریقہ کیا ہے اور کس چیز کی یہاں تلقین کی جا رہی ہے؟ عورت سے حسن سلوک کی, بیوی کے ساتھ خاص طور پہ. ہننا سے مراد یہاں بیوی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہوں, اور میں تم سب میں زیادہ اپنی بیویوں کے حق میں اچھا ہوں. یہ بیوی کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة, دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور اس میں سب سے بہترین متاع ایک نیک عورت ہے. ایک مرد کی خوش قسمتی بتائی گئی جس کو ایک نیک بیوی سے پالا پڑے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو میری سہیلیاں جو میرے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی وہ ادھر ادھر چھپ جاتی. آپ آتے اور ایک ایک کو ڈھونڈ کے میرے پاس بھیجتے تاکہ وہ میرے ساتھ کھیل سکیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عاشروہن بالمعروف کس کو کہتے ہیں؟ معروف یعنی بھلے طریقے سے, کہ بیوی کا جو شوق ہے یا کوئی کھیل ہے یا کوئی دلچسپی ہے تو اس کا بھی لحاظ رکھا جائے. صرف اپنے شوق کو نہ دیکھا جائے, صرف اپنی خواہش کو نہ دیکھا جائے, بلکہ بیوی کی خواہش اور بیوی کے شوق کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا لوگوں سنو, عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں. ظاہر ہے کہ شوہر کی اطاعت لازم ہے, اس کی مرضی کے بغیر اپنی مرضی نہیں کی جا سکتی تو وہ قید والی بات ہو جاتی. تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا حق نہیں سوائے اس صورت کے جب ان کی طرف سے کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے. الا یاتین بفاحشۃ مبینہ والی بات ہے. پھر آپ نے فرمایا دیکھو سنو, تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تم پر ہیں. ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ روندوائیں جن کو تم نہ پسند کرتے ہو, تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو نہ گھسنے دیں جن کا آنا تمہیں نہ پسند ہو, اور سنو ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ. تو عاشروہن بالمعروف میں کیا آ جاتا ہے؟ اچھا کھلاؤ, اچھا پہناؤ. شوہر کو حکم دیا گیا کہ بیوی کے ساتھ خوش گمانی رکھے, کیونکہ گمان ہی تمام معاملات کی بنیاد ہے. اگر گمان اچھا نہ ہو تو سلوک اچھا ہو نہیں سکتا. آیت کے اگلے حصے میں فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگر تم ان کو ناپسند بھی کرو, کن کو؟ بیوی کو, کراہت سے. یہ اصل میں تھا کرے تم ہننا, تمو جو ہے یہ اشبا, یہ ردمک اس کو سنس کو پورا کرنے کے لیے آشرو سے کرے تمو. قرآن کا حسن اس میں جو ایک صوتی حسن ہے یا نغماتی حسن ہے اس کی وجہ سے یہ قاعدہ ہے اشبا کرے تمو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگر تم ان کو ناپسند بھی کرو, فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, تو ہو سکتا ہے ایک چیز تم کو ناپسند ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اور اللہ اسی میں بھلائی رکھ دے, بہت بڑی بھلائی رکھ دے. یعنی شادی کے بعد بعض اوقات کیا ہوتا ہے، شوہر کو بیوی کی کوئی عادت پسند نہیں ہوتی، بعض اوقات شکل میں کوئی چیز پسند نہیں، بعض اوقات مزاج میں کوئی چیز سخت ناگوار ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ فوراً طلاق نہ دے ڈالو، فوراً الگ نہ کرو، بلکہ کیا ہے انہیں اپنے پاس رکھو. ہو سکتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ان سے ایسی اولاد دے کہ جس کی وجہ سے بیوی کے لیے جو تمہارے دل میں ایک نفرت ہے وہ کم ہو جائے یا وہ محبت ہی میں بدل جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کوئی مومن کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے، اگر اس کو اس کی ایک بات ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے دوسری بات پسند آ جائے. یعنی ہمارے ہاں جو طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے اس میں ہوتا کیا ہے، بے صبری. شادی ہوئی، کوئی ایک بات اچھی نہیں لگی، کسی ایک بات پہ دل ٹھنکا، اسے کمپیئر کیا کسی اور کے ساتھ، کسی اپنی بھابھی کے ساتھ یا کسی اور خاندان کی خاتون کے ساتھ یا اپنی ماں ہی کے ساتھ کہ ہماری ماں تو ایسا نہیں کرتی تھی، اور آنے والی لڑکی کو دو دن میں ہی ٹھکانے لگا دیا، واپس بھیج دیا. تو یہ بہت سارے ایسی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں. ینگ کپلز کی جو ڈیورس ہے ایک بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور اس میں بھی عورت کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، اور یہ بھی ایک ظلم کی شکل ہے. اللہ نے عقدۃ النکاح مرد کے ہاتھ میں دی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے ستایا جائے اور تنگ کیا جائے. عورت عورت ہے، انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں یا وہ پری نہیں کہ جو صرف ایک دیکھنے کی چیز ہو. جب انسان کا کسی انسان کے ساتھ بہت قریب کا کوئی تعلق پیدا ہوتا ہے تو اس میں جہاں بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں وہاں خامیاں بھی کھل کے سامنے آتی ہیں. کسی بھی انسان کو جب آپ دور دور سے دیکھتے رہتے ہیں تو آپ کو صرف اس کی ہو سکتا خوبیاں ہی نظر آئیں، لیکن جب ایک انسان کے ساتھ عملی طور پہ پالا پڑتا ہے، اور شوہر اور بیوی کا تعلق تو بہت ہی قریب کا تعلق ہے، لہذا اس میں جو کمی کوتاہی موجود ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو بدمزگی ہوتی ہے اس پر صبر کی تلقین کی جا رہی ہے. اور عاشروہن بالمعروف میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اگر تمہیں ناپسند ہیں تو بھی انہیں کاٹو مت، پھینکو مت، ذلیل و رسوا مت کرو. ہو سکتا ہے ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ نے اسی میں بھلائی رکھی ہو، وہیں سے تمہارے لیے خیر پھوٹے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک شخص ایک عورت کو ناپسند کر کے اس کو چھوڑ دے تو اسی عورت کو ایک اور بہت اچھا شوہر مل جائے، اس معنی میں بھی آ سکتا ہے. ویجعل اللہ فیہ خیرن کثیرہ، تمہاری نفرت میں اس عورت کے لیے بڑی بھلائی ہو. تو کبھی کسی عورت کو اگر یک طرفہ طور پر کسی نفرت کا سامنا کرنا ہو تو وہ اس پر بھی بہت پریشان نہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک عورت تو گزارا چاہتی ہے، رہنا چاہتی ہے، شوہر رکھنے پر راضی نہیں اور ہر وقت بد مزاجی اور اکھڑ پن کرتا ہے. تو ایسے میں کیا ہے کہ ٹھیک ہے پھر اگر نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس عورت کے لیے کوئی اور بہتر راستہ کھول دے. تو یہ دونوں معنی اس آیت کے ہو سکتے ہیں. عاشروہن بالمعروف میں تیسری چیز بیوی کے ساتھ عفو درگزر کی روش، معاف کر دینا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، کہ تمہاری بعض بیویاں اور اولادیں تمہاری دشمن ہو سکتی ہیں، دشمن، فحذروہم، ان سے محتاط رہو. و ان تعفو، اگر تم معاف کر دو، و تصفحو، درگزر کرو، و تغفرو، بخش دو، فان اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر بیوی کے رویے میں دشمنی بھی ثابت ہو جائے تب بھی کیا حکم ہے، معاف کر دو. اور قرآن پاک میں تین لفظ ہیں معاف کرنے کے لیے، تینوں اس آیت میں آئے ہیں اکٹھے ایک جگہ، جہاں اگر اللہ تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ رکھی تو وہیں پر عورت کو دوسری طرح سے بہت پروٹیکشن بھی دی، حقوق بھی دیے. عاشروہن بالمعروف میں چوتھی چیز بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی، حسن خلق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں. اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں. سب سے اچھا انسان کون جو بیوی کے حق میں اچھا. عموماً شوہر حضرات دفتروں میں یا اپنے کولیگز کے ساتھ یا اپنے بزنس میں ہر ایک کے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، اور جو ہی گھر داخل ہوتے ہیں تو ان کی ساری خوش اخلاقی دھری کی دھری رہ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک خوش اخلاق مرد کا کرائیٹیریا کیا رکھا؟ کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کتنا خوش اخلاق ہے، کہ سب سے اچھے لوگ وہ جو بیویوں کے حق میں اچھے. عاشرون بالمعروف میں پانچویں چیز نان نفقہ دینا، بیوی کو مالی تنگی سے بچانا. اس پر اجر و ثواب بتایا گیا. فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم نے خدا کی راہ میں خرچ کیا، ایک وہ جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا، ایک وہ جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا، ایک وہ جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا. ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلانا بھی کیا ہے؟ تمہارے لیے صدقہ ہے. چھٹی چیز عاشروہن بالمعروف میں ان کی دینی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا. پھر اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو عدل اور برابری کا سلوک کرنا، یہ ساتویں چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہوں اور اس نے ان کے ساتھ انصاف اور برابری کا سلوک نہ کیا تو قیامت کے روز وہ شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گر گیا ہوگا. آدھا دھڑ کبھی کسی کا پیرالائزڈ ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کی کیا حالت ہوتی ہے ایسے انسان کی، کہاں یہ کہ آدھا ہو ہی نہ ساتھ. آپ دیکھیں کہ جہاں مرد کو اگر دوسری شادی کی اجازت دی گئی وہاں عدل کی کتنی سخت شرط ہے، اور اگر پوری نہیں ہوتی تو سزا بھی کتنی سخت ہے. اگر ایک عورت کو ایک سہولت نہیں ملی تو اس کے لیے سزا سے بھی تو بچ گئی. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَأَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَدْتُمْ. اور اگر گزارا نہیں اور ارادہ کر لیا تم نے استبدال زوج مکان زوج، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا، کہ نہیں کام چلتا. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال دے رکھا ہو، فلا تأخذوا منہ شیئا، تو اس سے کچھ بھی واپس نہ لینا. یعنی اگر ایک شخص جو ہے وہ ایک عورت کو طلاق دے رہا ہے اور دوسری بیوی سے شادی کر رہا ہے تو پہلی بیوی کو دیے ہوئے مال میں سے، مہر میں سے، کسی تحفے میں سے کوئی چھوٹی سی چیز بھی وہ واپس نہیں لے سکتا. اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، جب اس کے پاس گیا تو معلوم ہوا کہ وہ زنا سے حاملہ ہے، آلریڈی پریگننٹ ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے ان کے درمیان تفریق کرا دی کہ یہ شادی ہو نہیں سکتی. ظاہر ہے کہ اگر ایک عورت پریگننٹ ہے تو اس کی شادی کسی مرد سے نہیں ہو سکتی، خواہ وہ اسی سے پریگننٹ کیوں نہ ہو، اور مہر واپس لینے سے منع کر دیا باوجود اس کے کہ عورت کا قصور تھا، لیکن دیا ہوا مہر واپس نہیں لیا گیا کیونکہ طلاق ایک طرح سے مرد ہی دے رہا تھا. تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو ڈھیروں مال قنطار دے رکھا ہو تو وہ واپس نہیں لے سکتا. مہر تو بیوی کا حق ہے لیکن دوسرے تحائف بھی نہیں لیے جا سکتے، ہیرے جواہرات ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے تحفہ دے کر واپس لینا ایسا ہے جیسے کتا قے کر کے چاٹ لے، اپنی ہی کہہ کو پھر چاٹ لے. اتنا بھیانک فیل ہے. اتأخذونہ بہتاناً, کیا تم لوگے اس مال کو بہتان لگا کر, وہ اسم مبینہ اور کھلے گناہ کے ساتھ. ایک صورت ہوتی ہے عورت سے مال واپس لینے کی, اور وہ کیا کہ عورت نے کسی بے حیائی کا ارتکاب کیا ہو, تو پھر شوہر کو حق ہے کہ مہر واپس لے لے. اس طرح عورت کو خلع لینی ہوگی, یا اگر طلاق مرد ہی دے رہا ہے تو وہ مہر واپس لے سکتا ہے کیونکہ بیوی نے اس سے بے وفائی کی ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیوی بیچاری نے کیا کچھ نہیں ہوتا, لیکن مرد اپنا مال لینے کی خاطر بیوی پر الزام تراشی شروع کر دیتا ہے, طلاق بھی خود دیتا ہے اور الزام تراشی کر کے مال بھی لے لیتا ہے. یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے. فرمایا کہ تب بہتان لگا کر لوگے, اس میں قصور تو کوئی نہیں, تم الزام لگا کر لوگے اور ایک کھلا گناہ کر کے لوگے. بہتان بے ہے تے سے ہے, بہت حیران ہونا, ایسا الزام جسے سن کے انسان حیران ہو جائے کہ اچھا وہ عورت ایسی تھی, یعنی تھی نہیں بیچاری, الزام لگا تو جو سنے حیران ہو جائے, اچھا یہ تو انبلیویبل ہے. وکیف تأخذونہ, اور تم لے بھی کیسے سکتے ہو اس کو, کیسے لوگے بھلا. وقد افدا بعضکم الی بعض, حالانکہ فائدہ اٹھا چکا تم میں سے بعض بعض سے. یعنی مرد عورت کو دیا ہوا مہر واپس کیوں نہیں لے سکتا, تحفے واپس کیوں نہیں لے سکتا, اس لیے کہ وہ اس عورت سے فائدہ اٹھا چکا ہے, لطف لے چکا ہے, اس کی قیمت دینا ہے. افدا, اس کا مصدر ہے افدا, ان بعد افعال ہے, مرد اور عورت کا تنہائی میں ملنا, جس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں, خلوت, خلا, خالی, تنہا جگہ پہ ملنا. افدا کا ایک اور معنی بھی ہے, فضا کہتے ہیں نا وسیع جگہ کو, فضا, یہ فضا نہیں, اس کا بھی روٹ یہی ہے, یعنی کھلی جگہ, یعنی بے فکری کی جگہ مراد ہے. پھر افدا کا معنی کسی کو اپنی دسترس میں لینا. وقد افدا, دسترس میں نے یعنی اپنے کنٹرول میں لینا. وقد افدا بعضکم الی بعض, تم ایک دوسرے کو اپنے کنٹرول میں لے چکے. اصل میں قرآن بعض اوقات اشاروں کی زبان میں بات کرتا ہے, ایک ایسے فعل کے لیے جس کو برسر عام یہ بولنا نہیں چاہیے. اب مسئلہ یہ کہ تفسیر میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب تک لفظ کو ایکسپلین نہ کیا جائے تو وہ جو ایک قانونی حکم ہے وہ سامنے نہیں آتا, تو اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے دراصل, کیونکہ یہاں ایک قانونی مسئلہ چل رہا ہے نا, کہ ایک مرد اپنا دیا ہوا تحفہ یا مہر نہیں لے سکتا. کیوں نہیں لے سکتا؟ اس لیے کہ وہ عورت سے تنہائی میں مل چکا ہے, اس سے فائدہ اٹھا چکا ہے. اس سے بعض وقت مرد کو تو فرق نہیں پڑتا, لیکن ایک عورت کے اوپر فرق پڑتا ہے. اس کے لیے آئندہ شادی کے چانسز 50% ہو جاتے ہیں یا اس سے بھی کم, جو اس مرد سے تعلق سے پہلے اس کے لیے چانسز تھے. کیونکہ ایک عورت کتنی بھی قابل ہو, کتنی بھی اچھی ہو, جب یہ پتا چلتا ہے اس کی منگنی ٹوٹ گئی یا اس کی شادی ٹوٹ گئی, تو آپ دیکھیں گے اس کی بڑی سے بڑی قابلیت جو ہے بازو کا دھری کی دھری رہ جاتی. اس سے عورت کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے. طلاق سے عورت سفر کرتی ہے. طلاق دے کے مرد کو کیا نقصان ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو عورت کی ساکھ کو, ساکھ کیا ہوتا ہے, یعنی اس کی عزت یا اس کی جو قدر و قیمت ہے, اس کو جو نقصان ہوتا ہے اسے اسلام نے کمپنسیٹ کیا ہے. کس سے؟ مال سے. وکیف تأخذونہ, کیسے لے لو گے بھلا وہ دیا ہوا مال اس سے. وقد افدا بعضکم الی بعض, حالانکہ تحقیق تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے. واخذنا منکم میثاقاً غلیظا, اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں, مضبوط پیمانے وفا لے چکی ہیں. یعنی شادی کے وقت وہ جو معاہدہ تھا کہ ایک مرد ایک عورت کی ذمہ داری پوری پوری لے گا، اس کا حق ادا کرے گا، اس کی طرف اشارہ ہے خطبہ نکاح کی طرف، نکاح کے وقت عہد کہ تم اسے اچھے طریقے سے آباد کرنا. ولا تنکحوا، اور تم نکاح مت کرو. ما نکاح آباؤکم، جن سے نکاح کر چکے تمہارے باپ، یعنی جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ان سے تم مت نکاح کرو. یعنی باپ کی بیوی خواہ اپنی ماں نہ بھی ہو، ستیلی ماں ہو، اگر باپ فوت ہو جائے تو ایک بیٹا ستیلی ماں سے بھی نکاح نہیں کر سکتا. اپنی ماں تو دور کی بات، ستیلی سے بھی نہیں کر سکتا. کوئی عورت جو باپ کے نکاح میں آئی ہو اس سے بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا. اب جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو فوراً کیا خیال آتا، اچھا جو پہلے ہو چکا اب اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا، جو ماضی میں ہو چکا سو ہو چکا. ماضی کو مت کرے دو، گزری ہوئی غلطیوں پر احکام صادر کرنا نئے مسائل پیدا کرتا ہے. اگر یہ کہا جائے وہ حرام تھا، اب اس کو اتنی سزا دے دی جائے، اس کو اتنی، ان بچوں کو حرام قرار دے دیا جائے، وہ وراثت جو تقسیم ہو چکی ان بچوں کو اس کو واپس لے لیا، وہ کہاں تک بات جائے گی؟ اس لیے جو ہو چکا بس ہو چکا، اس کو جانے دو، اب اس میں مت پوچھو، آئندہ مت کرو. اور یہ الفاظ جو ہیں قرآن پاک میں کئی بار آئیں گے، یہ ایک اصول کے طور پر ہمیں بات دی گئی ہے، نہ صرف یہ کہ اس معاملے میں بلکہ بہت سے معاملات میں. مثلا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر ایک پانی یہاں رکھنے کی وجہ سے گر گیا اور بہت سے کاغذ خراب کر گیا، تو اگر ہم اس پر رونا دھونا شروع کر دیں یا غصہ کرنا شروع کر دیں یا کچھ اور افسوس کرتے بیٹھے رہیں کہ یہ پانی گر گیا، اب وہ تو گر گیا جو گر گیا، اب وہ واپس تو گلاس میں آ نہیں سکتا، وہ تو کپڑے میں جذب ہو گیا، کاغذوں پہ چلا گیا، اب کیا ہے، آئندہ یہ گلاس یہاں نہ رکھو تاکہ یہ کام نہ ہو. جو ہو چکا سو ہو چکا. اگر ہم یہ دو تین لفظوں پر مبنی اصول قرآن کا جان لیں تو ہم بہت سی قباحتوں سے بچ جائیں، کیونکہ عموماً ہم بیٹھ کے ماضی پہ آنسو بہاتے رہتے ہیں، یہ میری شادی فلاں سے کیوں ہوئی، فلاں نے رشتہ کیوں کروایا، روز اس کے دروازے پہ پہنچے ہوتے ہیں لڑائی کرنے کے لیے لوگ، تم نے پھنسایا، تم نے بتایا، اور پھر اسی طرح اور بہت سی خرابیاں. پیچھے کے قصوں پہ ملامت، میاں بیوی میں عموماً جھگڑا کیا ہوتا، وہ 10 سال پرانی بات چھیڑ کے بیٹھ گئے، وہ جو اس دن تم نے میری بہن کو یہ کہا تھا، اور وہ تمہارے بھائی نے مجھے یہ کہہ دیا تھا، اور وہ جو اس وقت تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا، اور وہ جو تم نے فلاں وقت مجھے فلاں چیز خرید کے نہیں دی تھی. یہی فضول قسم کی باتیں بعض اوقات گھروں میں تلخیاں پیدا کرتی ہیں. جو ہو چکا سو ہو چکا، گڑے مردے مت اکھیڑو، ورنہ کیا ہوگا، صرف ایک ابال اٹھے گا، ایک بے چینی آئے گی، بدمزگی آئے گی، تعلقات خراب ہوں گے اور کوئی اصلاح نہ ہو سکے گی. انہ کان فحشتن، یہ ایک کھلی بے حیائی کا کام ہے. کیا؟ باپ کی بیوی سے نکاح. ومقتا، مقت کہتے ہیں بغض کا سبب، دشمنی کا سبب، کسی شخص کو برائی کا مرتکب دیکھ کر اس سے بغض رکھنا. اور باپ کی بیوی سے نکاح کرنا بھی مقت کہلاتا ہے. مقتی ہوتا ہے وہ جو ایسا کرے، یا ایسے نکاح سے پیدا شدہ بچے کو بھی کیا کہتے ہیں، مقتی، کہ جو باپ کی بیوی سے پیدا ہوا ہو. وسا اسبیلا، اور بہت برا راستہ ہے، بہت ہی برا طریقہ ہے.